أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسة حسینی باب سوم چھٹی مجلس تحریک حسینی کی تبلیغ میں اہل بیت سید الشہداء کا کردار حسینی تحریک اور اسلام کی تبلیغ میں سید الشہداء کے اہل بیت کے کردار سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو مقدمات عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ روایات کے مطابق اور اپنے عقائد کی بنیاد پر جو ہم سید الشہداء کی امامت پر رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے تمام کام پہلے دن سے طے شدہ تھے اور آپ علیہ السلام نے کسی حساب، منطق اور دلیل کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں واقعہ اتفاقاً پیش آ گیا، بلکہ جو کچھ ہوا وہ کسی قاعدے اور اصول کی روح سے ہوا، اور یہ بات نہ صرف تاریخی قرائن سے واضح ہے بلکہ منطق اور روایات کے لحاظ سے اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی امامت پر ہمارے اعتقاد کی روح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ جس پر تاریخ میں بھی گفتگو ہوئی ہے اور جس کا اخبار اور احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس خطرناک سفر میں اپنے اہل بیت علیہ السلام کو کیوں ساتھ لے گئے۔ سبھی اس سفر کے خطرے کو بھانپ رہے تھے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے سمجھنے کے لیے کسی دانا و بینا شخص ہی کی ضرورت پڑے اور جو کسی عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے آپ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے قریب قریب وہ سب لوگ جو آپ کے پاس آئے اور جنہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے یہی کہا کہ اہل بیت کو ہمراہ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی عام سمجھ، حساب اور منطق کی روح سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جانوں کی حفاظت کی خاطر تقریباً متفقہ طور پر آپ سے کہہ دیا کہ آقا، خود آپ علیہ السلام کا جانا خطرناک اور نامناسب ہے، یعنی آپ کی جان خطرے میں ہے، اس پر اپنے اہل بیت کو بھی لے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، مجھے لازم ہے کہ انہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ آپ ان کو ایسا جواب دیتے تھے جو ایک قطعی وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جد نے مجھے خواب میں بتایا ہے، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ ان لوگوں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ اہل بیت اور بچوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ان کے لیے بھی میرے جد نے فرمایا ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا۔ یہاں آپ کے سامنے ایک وضاحت پیش کرتا ہوں، ان دونوں جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ مفہوم جو میں اب عرض کر رہا ہوں وہی معنی ہے جنہیں وہ سب لوگ سمجھ رہے تھے جن سے جناب ابا عبداللہ علیہ السلام مخاطب تھے۔ وہ کوئی ایسا معمہ نہیں تھا جیسے آج کل کبھی کبھی زبانوں میں شائع ہوتے ہیں۔ خدا کی مشیت یا ارادے کا لفظ جو خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، دوسرے موقعوں پر بولا جاتا ہے، جس میں سے ایک کو اصطلاح میں ارادہ تکوینی اور دوسرے کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ ارادہ تکوینی خدا کی قضاء و قدر کو کہتے ہیں۔ اگر قضاء و قدر حتمی طور پر کسی بات سے متعلق ہو گئی، پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قضاء و قدر کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ارادہ تشریعی کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس طرح راضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے۔ مثلا جب روزے کے لیے کہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا دوسرے موقع پر جو ظاہراً زکوٰۃ کا موقع ہے، فرماتا ہے، یرید لیطہرکم۔ مقصد یہ ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے، یعنی خدا کی رضا اس میں ہے، خدا چاہتا ہے کہ تو شہید ہو جائے۔ میرے جد نے مجھ سے کہا ہے کہ خدا کی رضا تیری شہادت میں ہے، میرے جد نے مجھ سے کہا ہے کہ خدا چاہتا ہے یہ لوگ قید ہو جائیں۔ یعنی ان کی قید خدا کی رضا ہے، مصلحت ہے۔ رضا حق ہمیشہ مصلحت میں ہوتی ہے، اور ایسی مصلحت کا مقصد انسان اور انسانیت کا کمال ہے۔ اس بات کے خلاف پھر کسی نے کچھ نہیں کہا، یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے جد نے آپ علیہ السلام کو روحانی دنیا میں یہ بتا دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے قتل ہو جانے ہی میں مصلحت ہے، تو ہم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے یہ جملے سنتے تھے، ان سے اس طرح کے جواب نہیں سنتے تھے کہ بھائی یہ بات مقدر ہو چکی ہے، اب میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے کسی وقت بھی ایسے انداز میں نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں تھا کہ جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے، میں دراصل اس معاملے میں مجبور ہوں، مجھے بالکل اختیار نہیں ہے، بلکہ اس طرح سنتے تھے کہ عالم غیب سے مجھے جو الہام ہوا ہے، اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ اسی میں مصلحت ہے، یہ کام میں اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہوں، لیکن اس بنیاد پر کہ میں اسی کو مصلحت سمجھتا ہوں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہم موقعوں پر سب لوگ ایک طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام بلند درجے پر ایک اور عقیدہ رکھتے تھے، سب لوگ ایک طرح فیصلہ کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، ایسا نہیں، میں دوسری طرح عمل کروں گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا کام پہلے سے طے شدہ کام ہے، ایک رسالت اور ایک فریضہ ہے۔ وہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بطور طفیلی ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ چلو میں جا رہا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے چلوں۔ ان تین شخصوں کے سوا جن کے میں نے کل رات کو نام لیے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کے بھی بیوی بچے ساتھ نہیں تھے۔ جو شخص خطرناک سفر پر جاتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے گئے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ میں خود جا رہا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لوں۔ امام حسین علیہ السلام کا گھر اور زندگی کی تمام چیزیں مدینہ میں تھیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو اس لیے ساتھ لے گئے کہ اس سفر میں رسالت کا فریضہ انجام دیں۔ یہ ایک مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ، تاریخ میں عورت کا کردار کے موضوع پر ایک بحث درپیش ہے کہ عورت کا واقعی تاریخ سازی میں کوئی کردار ہے یا نہیں، اور اصل میں اس کا کوئی کردار ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اس کا کوئی کردار ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی روح سے اس معاملے کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ تاریخ میں عورت کا بھی کردار رہا ہے اور ہے، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ تاریخ سازی میں عورت کا بالواسطہ کردار ہے۔ کہتے ہیں عورت مرد کی تعمیر کرتی ہے اور مرد تاریخ بناتا ہے۔ مرد عورت کی تعمیر میں جس حد تک دخل رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ عورت کو مرد کے بنانے میں دخل ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے جس پر میں آج کی رات گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہ کیا مرد عورت کی روح اور شخصیت بناتا ہے، چاہے وہ عورت ماں ہو، بیوی ہو یا نہ ہو، یا یہ عورت ہی ہوتی ہے جو بیٹے بلکہ شوہر کی بھی تعمیر کرتی ہے، خصوصاً شوہر کے معاملے میں۔ کیا زوجہ شوہر کی زیادہ تعمیر کرتی ہے یا شوہر زوجہ کی؟ آپ کو ضرور تعجب ہوگا جو میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخی تحقیقات اور نفسیاتی مطالعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرد کی شخصیت بنانے میں عورت زیادہ کامیاب اور فعال ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ مرد عورت کی شخصیت بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ سازی میں عورت کے بالواسطہ کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہ عورت نے مرد کی تعمیر کی ہے اور مرد نے تاریخ کی، ایک الگ قصہ ہے اور ایک بہت مفصل بحث ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ سازی میں عورت کا بالواسطہ کردار کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہو سکتا ہے۔ تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ عورت کا تاریخ سازی میں بنیادی طور پر کوئی براہ راست حصہ نہ ہو، یعنی عورت کا حصہ منفی محض ہو۔ بہت سے سماجوں میں لوگوں کو عورت کے بچہ جننے، پالنے اور گھریلو انتظام کرنے کے علاوہ اس کے کسی کردار کے قائل نہیں ہے، یعنی عورت کا بڑے سماج میں براہ راست حصہ نہیں، بالواسطہ حصہ رہا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ گھر میں مؤثر تھی اور گھر میں بنا ہوا مرد سماج میں مؤثر رہا ہے، یعنی عورت مرد میں اثر انداز ہونے کے علاوہ خود اجتماعات میں کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ لیکن ان سماجوں میں بھی اس کے باوجود کہ عورت نے تاریخ اور سماج کی تعمیر میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، بلا شبہ اس پروپیگنڈے کے باوجود جو اس سلسلے میں کیا جاتا ہے، عورت ایک نہایت گرا وہاں چیز کی طرح زندگی بسر کرتی چلی آ رہی ہے، یعنی ایک شخص کی حیثیت سے زیادہ مؤثر نہیں تھی لیکن ایک بیش بہا شے تھی، اور اپنی اسی بیش قیمت حیثیت کی بدولت وہ مرد پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ وہ اتنی سستی نہیں تھی کہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی ہو اور ہزاروں جگہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے بنی ہوئی ہو، بلکہ اس سے صرف گھریلو زندگی کے دائرے میں فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اس لیے وہ لازمی طور پر صاحب خانہ کے لیے ایک بہت بیش قیمت ہستی تھی، کیونکہ واحد ہستی تھی جس سے اس کی محبت اور جنسی خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی، اور لازمی طور پر بلا شبہ مرد عملاً عورت کی خدمت کرتا تھا، لیکن عورت ایک چیز تھی، ہیرے کی طرح کا ایک بیش قیمت گوہر تھی، شخص نہیں تھی، چیز ہے لیکن گراں قدر چیز۔ تاریخ میں عورت کے اثر کی ایک اور شکل جو قدیم سماجوں میں زیادہ تھی یہ ہے کہ عورت تاریخ میں ایک فعال عنصر ہو، تاریخ میں اس کا براہ راست حصہ ہو اور ایک چیز کی طرح نہیں، ایک شخصیت کی طرح مؤثر ہو۔ لیکن بگڑی ہوئی شخص اور بے وقعت شخص، ایسی شخصیت جس کے اور مردوں کے درمیان حریم کو اٹھایا گیا ہو۔ نفسیات کے حقائق نے ثابت کر دیا ہے کہ فطرتاً خلقت میں عورت کو عزیز رکھنے کے لیے بہت زیادہ باریکی کے ساتھ خیال رکھا گیا ہے، یعنی بنیادی مراعات ہوتی ہیں۔ جب بھی دیوار بالکل ٹوٹ گئی ہے اور یہ حصار ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، عورت کی شخصیت عزت و احترام کے لحاظ سے نیچے آ جاتی ہے۔ ہاں، دوسرے پہلوؤں سے ممکن ہے کہ اس کی شخصیت اونچی ہو گئی ہو، مثلاً وہ لکھ پڑ گئی ہو، عالمہ ہو گئی ہو، لیکن اب وہ ہستی مرد کے لیے گراں بہا نہیں رہی۔ دوسری جانب عورت یہ نہیں کر سکتی کہ عورت نہ رہے، عورت کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ مرد کے لیے گراں بہا رہے، اور اگر یہ بات بھی عورت سے چھین لی جائے تو پھر اس کی ذہنیت ہی پراگندہ اور درہم برہم ہو جائے گی۔ مرد کے جنسی تعلق کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایک بیش قیمت ہستی کے عنوان سے اپنے پاس ہونا ہے، نہ کہ ایک گراں بہا موجود کے عنوان سے۔ کسی عورت کے اختیار میں رہے، لیکن عورت کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ مرد اسے ایک گراں بہا چیز سمجھتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود ایک گراں بہا چیز کی حیثیت سے مرد کو اپنے قابو میں رکھے۔ اس وقت ہے کہ عورت کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کی صورت میں ہی یہ خصوصیت رکھتی ہو، یعنی جس وقت عورت سستی ہو گئی، عمومی جگہ میں بکثرت پیدا ہو گئی، تو مرد کے لیے عورت سے فائدہ اٹھانے کے ہزاروں وسیلے پیدا ہو گئے۔ کوچہ و بازار عورتوں کی جلوہ گاہ بن گئے، جہاں وہ مرد کے سامنے اپنی نمائش کرے اور مرد اپنی آنکھیں سیکھ سکے، موسیقی کے ذریعے سے عورت کی آواز سن سکے، چھو سکے اور زیادہ سے زیادہ عورت سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی وہ قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے جو اسے مرد کی نظر میں رکھنا چاہیے، یعنی وہ پھر وہ قیمتی چیز نہیں رہتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ گئی ہو، تعلیم حاصل کر چکی ہو، استانی ہوئی ہو، کلاسیں چلاتی ہو یا طبیب بن گئی ہو، وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ان حالات یعنی عورت کے سستے پن میں وہ قدر و قیمت جو عورت کی فطرت میں ہوتی ہے پھر باقی نہیں رہتی۔ حقیقت میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عورت دوسرے الفاظ میں مردوں کے سماج کا کھلونا بن جاتی ہے، اور مردوں میں سے کسی ایک فرد کی نظر میں بھی اس کی وہ عزت اور حرمت باقی نہیں رہتی جو اس کے لیے ضروری ہے۔ یورپ کا معاشرہ اسی سمت میں جا رہا ہے، یعنی ایک طرف تو وہ براہ راست انسانی استعداد میں سے کچھ علم اور ارادے میں مدد دے کر عورت کو تشخص رکھنے والا گروہ بنا دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی قدر و منزلت ختم کر دیتا ہے۔ ایک تیسری شکل بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عورت ایک گراں بہا شخصیت بن جائے، ایک شخصیت بھی ہو اور گراں بہا بھی، یعنی ایک طرف وہ روحانی اور مانوی شخصیت کی مالک ہو، روحانی اور انسانی کمالات سے واقفیت رکھتی ہو۔ علم اور واقفیت عورت کی شخصیت کا ایک ستون ہے، صاحب اختیار ہونا، ارادہ بلکہ پکا ارادہ رکھنا، بہادر ہونا، خلاق ہونا عورت کی شخصیت کا دوسرا ستون ہے۔ ایک اور ستون ہر انسان کی طرح عورت کی مانوی شخصیت بھی ہے، عبادت گزار ہونا، اپنے خدا سے براہ راست تعلق رکھنا، خدا کا فرما بردار ہونا، خدا سے اتنے اونچے درجے کے روحانی تعلقات رکھنا جیسے اونچے درجے کے انبیاء نے رکھے ہیں۔ ایسی باتیں ہیں جو عورت کو شخصیت عطا کرتی ہیں۔ دوسری طرف عورت سماج میں ذلیل نہ ہو، یعنی نہ بالکل الگ تھلگ ہی ہو، نہ شیر و شکر ہو، نہ علیحدگی، نہ آمیزش، بلکہ حریم۔ حریم عورت کی حد بندی اور مرد عورت کے میل جول میں حد بندی کا مسئلہ ہے۔ جب ہم اسلام کے متن کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام عورت کے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہ عورت کا تشخص ہے اور اس کا گراں بہا ہونا ہے۔ اسی تشخص اور گراں بہائی کے سائے میں عفت کو معاشرے میں مستقر ملتا ہے، اذہان و افکار اور جانیں سلامت رہتی ہیں، معاشرے میں گھریلو زندگی سلامت رہتے ہیں اور کام میں پختگی آتی ہے۔ عورت کا گراں قدر ہونا یہ ہے کہ اس کے اور مرد کے درمیان اسلام کی مقرر کردہ حدیں قائم رہیں، یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خاندانی زندگی کے علاوہ سماج میں عورت سے مرد کے خواہ جنسی تعلقات یا لذت اندوزی کی صورت ہو، چاہے اس کے جسم پر نگاہ ڈالنے کی صورت میں ہو، چاہے اس کا جسم چھونے کی صورت میں ہو، چاہے اس کی نسوانی خوشبو سونگھنے کی صورت میں ہو، چاہے اس کے پاؤں کی آواز سننے کی صورت میں ہو، اگر اس کا چلنا شہوت کو ابھارنے کا سبب بنتا ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور جب ہم پوچھیں کہ علم، اختیار، ارادہ، ایمان، عبادت، ہنر اور خلاقیت عورت میں کس طرح آئے گی، تو وہ جواب دے گا بالکل مرد کی طرح۔ شریعت نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں جو عورت سے متعلق ہیں، اور جو چیزیں حرام نہیں کی ہیں وہ کسی پر بھی حرام نہیں کی ہیں۔ اسلام عورت کی شخصیت پر زور دیتا ہے، اس کی بیہودگی نہیں چاہتا۔ لہذا تاریخ اس لحاظ سے کہ اس کے بنانے میں صرف مرد کا دخل رہا ہو یا مرد اور عورت دونوں کا دخل رہا ہو، تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک تاریخ مذکر ہے، یعنی وہ تاریخ جو مرد کے ہاتھوں پر راہ راست بنائی گئی ہے اور جس میں عورت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ ایک تاریخ مذکر مؤنث ہے، لیکن مذکر مؤنث گھل مل گئے ہیں، اس میں نہ مرد اپنے مدار میں ہے نہ عورت اپنے مدار میں، یعنی ایسی تاریخ جس میں یہ نظام درہم برہم ہوا ہے۔ مرد عورت کے دائرے میں ہے اور عورت مرد کے دائرے میں، اسی طرح کہ اگر ہم آج بعض لڑکے اور لڑکیوں کے لباس پہننے کا طریقہ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کی جگہ لے رہے ہیں۔ تیسری قسم کی تاریخ مذکر مؤنث تاریخ ہے، جو مرد کے ہاتھوں بھی بنی ہے اور عورت کے ہاتھوں بھی۔ لیکن مرد اپنے دائرے میں رہا ہے اور عورت اپنے دائرے میں۔ ہم جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے تشریح کی ہے، مذہب اور دین کی تاریخ مذکر مؤنث ہے، اور میرے الفاظ میں وہ ایک مذنث تاریخ ہے، یعنی مذکر و مؤنث دونوں، لیکن باہمی اختلاط کی صورت میں نہیں، بلکہ اس صورت میں کہ مرد اپنے مقام پر اور اپنے دائرے میں ہے اور عورت اپنے مقام پر اور اپنے دائرے میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی خاص عنایت ہے کہ وہ جس طرح تاریخ کے صدیقوں، سچوں اور قدسیوں کا حال بیان کرتا ہے، اسی طرح تاریخ کی صدیقات، سچی عورتوں اور قدسیات یعنی پاک عورتوں کا حال بھی سناتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے میں ایک نقطہ ہے جو میں نے چند سال بیشتر اپنی تقریروں میں بارہا بیان کیا ہے اور جس کا پھر ذکر کرتا ہوں۔ عیسائیوں نے مذہبی دنیا کی تاریخ میں ایک بہت غلط خیال داخل کر دیا ہے اور جو واقعی ایک بے ایمانی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیوی نہ رکھنا اور پادریوں اور کارڈینل وغیرہ کا شادی نہ کرنا اور کنوارا رہنا، رفتہ رفتہ یہ خیال قائم ہو گیا کہ عورت بنیادی طور پر گناہ اور دھوکہ ہے، یعنی چھوٹا شیطان ہے۔ مرد خود بخود گناہ نہیں کرتا، بلکہ یہ عورت ہے جو چھوٹے شیطان کی حیثیت سے ہمیشہ بہکاتی ہے اور مرد کو گناہ پر مجبور کرتی ہے۔ عیسائیوں نے بتایا کہ حقیقت میں آدم، شیطان اور حوا کا قصہ اس طرح شروع ہوا کہ شیطان آدم پر قابو نہیں پا سکا، اس لیے اس نے آ کر حوا کو دھوکہ دیا اور حوا نے آدم کو بہکایا۔ اور یوں پوری تاریخ میں یہ بات اسی طرح ہے کہ بڑا شیطان عورت کو بہکاتا ہے اور عورت مرد کو بہکاتی ہے۔ حقیقت میں آدم، حوا اور شیطان کا قصہ مسیحیوں میں اس طرح آیا ہے، لیکن قرآن اس کے بالکل برعکس کہتا ہے اور اس کی صراحت بھی کرتا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جس وقت قرآن آدم اور شیطان کا قصہ بیان کرتا ہے تو آدم کو اصل اور حوا کو ان کا پیرو بتاتا ہے۔ جب وہ ابتدا میں کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ بہشت میں رہو، صرف آدم سے ہی نہیں کہا، لا تقربا ھذہ الشجرۃ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اب وہ درخت جس چیز کا ہو۔ پھر فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو بہکایا، یہ نہیں کہتا کہ ایک کو بہکایا اور پھر اس نے دوسرے کو بہکایا۔ پھر تثنیہ کی ضمیر ہے، جب اس نے بہکایا اور دھوکہ دینا چاہا تو دونوں کے سامنے جھوٹی قسم کھائی۔ حضرت آدم اتنے ہی بہکے جتنی حضرت حوا، اور حضرت حوا اتنی ہی بہکیں جتنے حضرت آدم۔ اسلام نے اس غلط خیال کو جو مذہبوں کی تاریخ پر لگائے گئے ہیں دور کیا اور بتایا کہ انسانی گناہ کا ارتکاب اس طرح نہیں ہوتا کہ شیطان عورت کو بھگاتا ہے اور پھر عورت مرد کو ورغلاتی ہے، اور اس لیے عورت گناہ کا عنصر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جو قرآن مجید کا یہ اہتمام ہے کہ قدسیین کے ساتھ ساتھ ان بڑی بڑی قدسیات کا ذکر بھی کرتا ہے جنہیں اپنے اپنے موقعوں پر ان قدسیین پر برتری اور فوقیت حاصل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جناب سارہ کا ذکر کتنے احترام سے کرتا ہے، یہاں تک کہ جس طرح حضرت ابراہیم ملکوت سے تعلق رکھتے تھے اور ملکوتی آنکھیں رکھتے تھے، فرشتوں کو دیکھتے تھے اور فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے، اسی طرح جناب سارہ بھی ان کی آوازیں سنتی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ خدا تم دونوں، بوڑھے ابراہیم اور بوڑھی سارہ کو ایک فرزند عطا کرنا چاہتا ہے، تو جناب سارہ کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا مجھ بوڑھیا بیوی اور اس بوڑھے شوہر کو، کیا ہم بڑھاپے میں یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو؟ ملائکہ نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں جناب سارہ سے مخاطب ہیں، کہا اے سارہ، کیا تم خدا کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اسی طرح جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لیتا ہے تو فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود دودھ پلائے۔ قرآن جب حضرت مریم علیہ السلام کے قصے پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے، پیغمبران اس خاتون کے سامنے آتے ہیں تو زانو ادب طے کرتے ہیں۔ جناب زکریہ علیہ السلام جس وقت آئے تو جناب مریم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں رکھی ہیں جو اس پوری سرزمین میں نہیں ملتی، وہ تعجب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں ہوتی تھیں تو خدا کے فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، ملائکہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ جناب مریم پیغمبری پر مقرر نہیں ہوئی تھیں، اور قرآن اس بات کو صحیح بھی نہیں سمجھتا کہ ایک عورت کو عورتوں اور مردوں کے درمیان مقرر کیا جائے۔ جناب مریم کی یہ شان عظیم تھی، اس کے باوجود وہ پیغمبر نہیں تھیں، پھر بھی بہت سے پیغمبروں سے مرتبے میں بلند تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب مریم جو پیغمبر نہیں تھیں، خود جناب زکریہ سے جو پیغمبر تھے بلند مقام اور مرتبہ رکھتی تھیں۔ قرآن حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں ہے جس دنیا میں عورت کو شر مطلق اور دھوکے اور گناہ کی جڑ سمجھا جاتا تھا، قرآن اس کو نہ صرف نیکی بلکہ کوثر کہتا ہے، یعنی بہت بڑی پھیلی ہوئی نیکی، نیکی کی ایک دنیا۔ اب ہم تاریخ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دن دو انسان مسلمان ہوتے ہیں، حضرت علی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جن کا اسلام کی تاریخ بنانے میں اہم کردار ہے۔ اگر ان خاتون کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں ایثار نہ ہوتا تو کیا ظاہری اسباب کے نقطہ نظر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ ہجرت نبوی کے 1.5 صدی کے بعد تاریخ ابن اسحاق میں حضرت خدیجہ علیہ السلام کے مرتبے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت، خصوصاً ان کی تسلی و تشفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مرنے کے بعد اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی اس قدر تنگ ہو گئی جس کا بیان ناممکن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر تک جب بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جناب عائشہ کہتی تھیں کہ ایک بوڑھی عورت اس لائق تو نہیں تھی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تم سمجھتی ہو میں خدیجہ کی شکل و صورت کے لیے روتا ہوں؟ خدیجہ کہاں اور تم اور دوسری بیویاں کہاں، دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے اسلام کی تاریخ ایک مذکر مؤنث تاریخ ہے، لیکن ایسی تاریخ ہے جس میں مرد اپنے دائرے میں ہے اور عورت اپنے دائرے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست دار مرد بھی تھے، عورتیں بھی، راوی مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، غالباً سب کے نام ان کتابوں میں موجود ہیں، آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی تھیں، بلکہ ہمارے پاس ایسی روایتیں زیادہ ہیں جن کی راویہ عورتیں ہیں۔ بلاغات النساء نامی ایک کتاب ہے جس میں عورتوں کی نہایت بلیغ تقریریں درج ہیں۔ اس کتاب کا مؤلف بغدادی ہے جو سن 250 ہجری کے آس پاس، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے سن 260 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اس کتاب میں بغدادی نے جو تقریریں جمع کی ہیں ان میں وہ تقریریں بھی شامل ہیں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی مسجد میں اور ابن زیاد کے دربار میں کی ہیں، اور جو تقریر حضرت ابو بکر کی خلافت کی ابتدا میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کی تھی۔ اس نئی زریح میں جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے آخر میں بنی ہے، ایک ایسی روایت کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی تمام راویہ خواتین ہیں۔ اس زمن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان سب کے نام فاطمہ ہیں، تقریباً 40 فاطمہ ہیں۔ روایت ہے فاطمہ دختر فلاں سے، اور وہ روایت کرتی ہے فاطمہ دختر فلاں سے، یہاں تک کہ فاطمہ دختر موسیٰ بن جعفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، فاطمہ دختر امام حسن بن علی علیہ السلام تک، اور آخر میں جناب فاطمہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہی ہو جاتی ہے۔ یعنی ان خواتین کی شرکت تو اس قدر عام تھی، لیکن کسی وقت بھی عورت مرد میں اختلاط یعنی میل جول نہیں تھا۔ بہت سے راوی تھے جو آتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے، عورتیں آتی تھیں اور سنتی تھیں، لیکن وہ ایک طرف بیٹھتی تھیں اور مرد دوسری طرف بیٹھ جاتے تھے۔ مرد ایک کمرے میں ہوتے تھے اور عورتیں دوسرے کمرے میں، کبھی اس طرح نہیں آتے تھے کہ اس طرح کرسی رکھ دیں کہ ایک مرد بیٹھے اور ایک عورت۔ عورت منی اسکرٹ پہنے جس سے اس کی جانگ اوپر تک کھلی رہے، کیونکہ خواتین علم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ظاہر میں ایک بات ہے اور باطن میں دوسری۔ اسلام کہتا ہے علم، لیکن صرف علم، نہ جنسی تلذذ، نہ مزاح، نہ فریب، وہ کہتا ہے شخصیت۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شادی کے بعد چاہا کہ گھر کے کام آپس میں بانٹ لیں، لیکن یہ اچھا سمجھا کہ اس کام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دخل دیں تاکہ لطف آئے۔ دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ طے فرما دیں کہ اس گھر میں کون کون سے کام علی کریں اور کون سے کام فاطمہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے باہر کے کام حضرت علی کے ذمے رکھے اور گھر کے اندر کے کام حضرت فاطمہ کے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میرے والد نے جو باہر کے کاموں کا بوجھ میرے کندھوں سے اٹھا لیا، اس سے میں کس قدر خوش ہوئی۔ عالمہ خاتون، یعنی یہ جو خاتون کوئی حرص نہیں رکھتی ہے وہ ایسی ہے۔ لیکن دیکھیے انہی زہرا کی شخصیت کس طرح کی ہے، ان کی استعداد میں کتنی پختگی اور ترقی پذیری ہے، ان کا علم کیسا ہے، ان کا ارادہ کیسا ہے، تقریر اور بلاغت کیسی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جوانی میں ہی دنیا سے سدھار گئیں، اور اس زمانے میں ان کے دشمن زیادہ تھے، ان کی یادگار باتیں کم ہیں۔ البتہ خوش قسمتی سے ان کی ایک مفصل اور لمبی تقریر تقریباً ایک گھنٹے کی 18 سال کی عمر میں، یا جیسا کہ کہا گیا ہے زیادہ سے زیادہ 27 سالہ عمر کی باقی رہ گئی ہے، جس کی صرف شیعہ ہی روایت نہیں کرتے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 3 صدی ہجری میں بغدادی نے یہ تقریر نقل کی ہے۔ یہ ایک تقریر ہی یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان خاتون جو مرد سے اپنا تقدس بچاتی ہے اور جو مرد کو دکھانے کی خاطر آرائش نہیں کرتی، کس قدر معلومات رکھتی ہے اور سماج میں اس کی منزلت کتنی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تقریر میں توحید نہج البلاغہ کے پائے کی توحید ہے، یعنی ایسی سطح کی جو فلاسفہ کی دسترس میں نہیں۔ جب آپ سلام اللہ علیہا خدا کی ذات و صفات پر گفتگو کرتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ دنیا کے سب سے بڑے فلسفیوں کی سطح پر ہیں۔ ایسی تقریر بو علی سینا سے بھی نہیں بن پاتی۔ آپ یکایک احکام اسلام کے فلسفے کی طرف آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ خدا نے نماز کو اس لیے واجب کیا، روزے اس لیے واجب کیے، حج اس لیے فرض کیا، نیکی کے لیے حکم دینا اور بدی سے منع کرنا اس لیے واجب کیا، زکوٰۃ اس لیے واجب کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ اسلام سے پہلے کی عرب قوم اور اس میں لائے ہوئے اسلام کی انقلاب کی قدر و قیمت جانچنے لگتی ہیں کہ تب عرب والوں ایسے تھے، ان کی اسلام سے پہلے کی مادی اور روحانی زندگی پر توجہ دلاتی ہیں اور ان کی مادی اور معنوی زندگی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جو قدر و قیمت بڑھی اسے گوش گزار کرتی ہیں۔ پھر دلیل اور حجت کی منزل پر آ جاتی ہیں۔ مدینہ کی مسجد میں ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں لیکن آپ ممبر پر تشریف نہیں لے جاتی کہ معاذ اللہ اس سے خود نمائی ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ خواتین الگ بیٹھتی تھیں اور مرد الگ، اور ان کے درمیان ایک اونچا پردہ تان دیا جاتا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کے پیچھے سے اپنی تمام باتیں کہہ سنائیں اور اس مجلس کے عورت مرد سب میں ہلچل مچا دی۔ یہ ہیں اس بات کے معنی جو ہم نے بیان کی۔ اس میں شخصیت بھی ہے اور عفت بھی، پاک بھی ہے اور تقدس کی دیوار بھی۔ یہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو مردوں کی بھوکی نگاہوں کے سامنے پیش نہیں کرتی، لیکن یہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نہ کچھ سمجھے اور جسے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ کربلا کی تاریخ مذکر مؤنث حادثے کی تاریخ ہے۔ اس حادثے میں مرد اور عورت دونوں کے کردار ہیں، دونوں کا حصہ ہے، لیکن مرد اپنے دائرے میں ہے اور عورت اپنے دائرے میں۔ اسلام کا یہی تو معجزہ ہے، چاہے آج کی دنیا اسے مانے یا نہ مانے، مستقبل میں مانے گی۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے اہل بیت کو اس لیے ساتھ لے گئے کہ اس عظیم تاریخ میں رسالت کا کام انجام دیں، اس لیے متحرک کیا کہ اس عظیم تاریخ کی تعمیر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قافلہ سالاری میں ان کا بلا واسطہ کردار ہو اور وہ اپنے دائرے سے باہر بھی نہ نکلیں۔ عاشور کے سہ پہر سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد سے ان کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ وہ قافلے کی سردار ہیں، کیونکہ اس وقت مرد صرف امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جو سخت بیمار ہیں اور ایک تیماردار کے محتاج ہیں۔ یہاں تک کہ دشمنوں نے ابن زیاد کے عمومی حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کوئی مرد باقی نہ رہ جائے چند بار حملہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالیں، لیکن پھر خود ہی کہنے لگے یہ خود ہی مر رہا ہے۔ چنانچہ یہ بھی خدا کی ایک حکمت اور مصلحت تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس طریقے سے زندہ بچ گئے اور حسین بن علی علیہ السلام کی پاک نسل باقی رہ گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک کام امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری تھی۔ 11 محرم کو عصر کے وقت قیدی لائے گئے اور انہیں ایسی سواریوں، اونٹوں یا خچروں یا دونوں پر بٹھایا گیا جن کی کاٹھیاں لکڑی کی تھیں، اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ قیدی کاٹھیوں پر کوئی کپڑا نہ ڈالیں تاکہ انہیں ایذا پہنچے۔ پھر اہل بیت علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کی جو منظور ہو گئی۔ وہ خواہش یہ تھی، انہوں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے، ہمیں اس جگہ سے لے چلو، ہمیں حسین علیہ السلام کی قتل گاہ سے ہو کر گزارو، کیونکہ ہم اپنے عزیزوں کو آخری بار الوداع کر لیں۔ قیدیوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جن کے پاؤں بیماری کی وجہ سے سواری کے پیٹ کے نیچے باندھ دیے گئے تھے۔ دوسرے قیدی سواریوں پر بندھے بیٹھے تھے۔ جب یہ لوگ قتل گاہ میں پہنچے تو انہوں نے بے اختیار اپنے آپ کو سواریوں سے زمین پر گرا دیا۔ زینب سلام اللہ علیہا حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے جسم مقدس کے قریب پہنچی تو انہیں ایسی حالت میں پایا جس میں اس وقت تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ حضرت کا بدن بے سر اور بے لباس کے دیکھتی ہیں، اس بدن کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، ایسا دل سوز بیان کرنے لگی کہ سارے دشمن اور دوست رو دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے سوگ کی مجلس پہلی بار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قائم کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرائض سے بھی غافل نہیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری ان کے ذمے ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا، باپ کا یہ حال دیکھ کر حضرت اس قدر بے چین ہو گئے کہ گویا آپ علیہ السلام کی جان نکلنے والی ہے۔ فوراً بھائی کی لاش کو چھوڑ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں۔ یبنا اخی، میرے بھتیجے، تمہاری یہ حالت کس لیے ہو گئی کہ جیسے تمہارے جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے؟ پھوپھی جان، اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھ کر مجھے کیوں کر اذیت نہ ہو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی دینے لگتی ہیں۔ جناب ام ایمن نہایت شان و شکوہ کی بیوی ہیں، جو ظاہر میں جناب خدیجہ کبریٰ کی لونڈی تھیں، بعد میں آزاد ہو گئیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی رہنے لگی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ ایسی ہستی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہیں۔ یہ ضعیفہ برسوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہی تھیں۔ انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی، لیکن چونکہ یہ بیان خاندان سے متعلق تھا، یعنی اس کنبے کے آئندہ واقعات سے اس کا تعلق تھا، اس لیے ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں یہ اطمینان کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جو کچھ ام ایمن نے کہا ہے وہ 100% درست ہے۔ بابا جان، میں نے ام ایمن سے یہ حدیث سنی ہے، میں یہ حدیث ایک بار آپ سے بھی سننا چاہتی ہوں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ صحیح ہے۔ آپ نے پوری حدیث بیان کی، آپ کے والد یعنی حضرت علی علیہ السلام نے تائید کی اور فرمایا، ام ایمن کا کہنا سچ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس وقت ان حالات میں یہی حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے بیان فرماتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے، تم ان حالات میں یہ نہ سمجھ لینا کہ امام حسین علیہ السلام مارے گئے اور ختم ہو گئے۔ اے میرے بھتیجے، ہمارے جد کی یہ حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسی جگہ بے کفن دفن ہوں گے جہاں تم اس وقت ان کا کا جسم دیکھ رہے ہو، اور اسی جگہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا طواف ہوا کرے گا۔ آنے والے وقتوں میں یہ جگہ محبت کرنے والوں کا کعبہ بن جائے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں، یہی 11 تاریخ تھی کہ ظہر کے بعد عمر ابن سعد اپنے سپاہیوں کی لاشیں دفنانے کے لیے وہیں رہ گیا، لیکن حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے صحابیوں کی لاشیں اسی طرح پڑی رہ گئیں۔ اس کے بعد قیدیوں کو آج کی سی 12 تاریخ کی رات میں سیدھے کربلا سے نجف کے لیے، جو تقریباً 12 فرسخ ہے، روانہ کر دیا۔ ترتیب یوں رکھی گئی تھی کہ 12 تاریخ کے دن قیدیوں کو ڈھول تاشے اور شہنائیوں کی گونج میں اور فتح کی شان و شوکت کے ساتھ کوفہ میں داخل کر دیں گے، اور اپنے خیال کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر آخری ضرب لگا دیں گے۔ ان لوگوں کو روانہ کر دیا گیا اور اس حالت میں لے چلے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا غالباً نبی محرم سے بالکل نہیں سوئی تھیں۔ سب سے پہلے سر لے جائے گئے تھے، نہ جانے کتنا دن چڑھ آیا تھا۔ سورج نکلنے کے قریب قریب 2 ساعتیں گزر چکی تھیں جب قیدی کوفہ میں داخل ہوئے۔ حکم دیا گیا کہ سروں کو ان کے استقبال کے لیے لے جائیں تاکہ ساتھ آئیں۔ اس وقت ایسی عجیب حالت تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوفہ کے دروازے پر علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی یہاں نظر آتی ہے۔ اس تشخص والی خاتون جو عورت بن کر رہی اور گراں بہا بھی ایک خطبہ پڑھا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ ایک خاص وقت پر جناب زینب سلام اللہ علیہا موقع کو غنیمت جام لیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایک اشارہ کیا، تاریخ کی عبارت یہ ہے، یعنی جس شور و غل میں ڈھول کی آواز بھی نہیں سنی جا سکتی تھی، یک بیک ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے سینوں میں سانسیں رک گئیں اور گھنٹیوں اور غلغپاڑے کی آوازیں بیٹھ گئیں، سواریاں بھی رک گئیں۔ جب لوگ کھڑے ہو گئے تو مجبوراً سواریاں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک تقریر کی۔ راوی کہتا ہے، یعنی ان سے عورت کی حیا ظاہر ہوتی تھی۔ علی علیہ السلام کی شجاعت عورت کی حیا میں ملی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام 20 سال پہلے اس کوفہ میں خلیفہ تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی خلافت کے تقریباً 5 سال تک کافی تقریریں کی تھیں۔ لوگوں میں حضرت علی علیہ السلام کی مقرری ابھی تک ضرب المثل تھی۔ راوی کہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بول رہی ہیں، جیسے حضرت علی علیہ السلام زندہ ہو گئے ہیں اور ان کے الفاظ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب کی باتیں، جو زیادہ نہیں تھیں، 10-12 سطروں سے زیادہ نہیں، ختم ہوئیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، سب کے سب دانتوں تلے انگلیاں دابے ہوئے تھے۔ یہ ہے عورت کا کردار، جس شکل میں اسلام چاہتا ہے، بالکل حیا، عفت، پاکی اور تقدس میں ڈوبی ہوئی ایک شخصیت۔ اس دلیل سے کربلا کی تاریخ مذکر مؤنث ہے کہ اس کے بنانے میں مرد کا کردار بھی مؤثر ہے اور عورت کا کردار بھی مؤثر ہے، لیکن اپنے دائرے میں۔ یہ تاریخ دونوں جنسوں کے ہاتھوں بنی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔